محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المصلين صلوات
محمد وآل محمد.
If I were to ask you, what's the most flexible substance in the world, in this universe? What is that thing that is easy to mold, easy to change, very flexible? I know the answer you are going to give me. You will mention name of some of the metals that are known to have this property of flexibility. You can easily mold them, you can easily change their shape. For example, they say that gold has highest flexibility. You can take 1 gram of gold and flatten it to a sheet of 1 square meter. That's how flexible gold is. Or there are other elements and other things in our material world that are extremely flexible. You can mold them in any fashion, any shape that you would like. But this answer which you would give me is not the right answer. There is something which is even more flexible. There is something in this universe which is even more easy to mold and give shape to. And that is the human soul. There is nothing more flexible and easy to mold than the human soul. This is how Allah subhanahu wa ta'ala has created our souls. That it's in our hands to decide how we mold our souls. And He has made these souls in such a manner that it's very easy to mold them. Human beings have amazing ability to adapt to the circumstances. Sometimes we underestimate our power to change and our power to adapt and our power to reform ourselves. There are many, many examples in history of how people changed from one end in a fraction of a second to another end. Many examples. This is how human soul is. And this is what Abu Abdullah al-Hussein wants from us. This is what Imam Hussein wants from us. He wants a revolution. He wants a change from me. I have come here to remember him. And I mentioned that he would not be happy if I just remember him for these 10 days, 10, 12 days. Then after that I completely forget him. I forget his message. I forget his invitation, I forget his sacrifice. It's not something which is going to please him. What he wants from us is a revolution. And believe me, there is no one more revolutionary than Imam al-Hussein alayhi salam. Imam al-Hussein alayhi salam is a revolutionary leader. Sometimes we may not understand or portray Imam al-Hussein correctly. So what happens is that sometimes he's portrayed as madloom, someone who was oppressed and he had no choice. As they say in Urdu, bechara. No, Imam al-Hussein was not madloom in that sense. Yes, he was madloom, but he was a revolutionary madloom. Someone who was resisting oppression, someone who was not waiting there that, oh, come and oppress me. No. Every single moment till the last breath, He defended himself. He defended his family. This is Hussein. Hussein is a revolutionary. Just look at some of the statements of Imam al-Hussein alayhi salam, and you'll see that revolutionary spirit in Imam al-Hussein. Inni la ara al-mawta illa sa'ada wal hayat ma'a adh-dhalimina illa barama. This is Hussein speaking. He says, I don't see death anything except felicity and living with oppressors as nothing but disgrace. He's ready for death. So we should always remember that this revolutionary spirit is there in the movement of Imam al-Hussein alayhi salam. And we sometimes underestimate this power. And you have no idea how many revolutions Imam al-Hussein has inspired. Social changes, political revolutions. In the history. And even today. Who inspires Hezbollah today? It's that revolutionary spirit of Imam al-Hussein. Who inspired the Islamic Revolution of Iran 1979, led by this great leader called Imam al-Khomeini? Who inspired this revolution? It was solely and completely inspired by the power of Imam al-Hussein. Look what he himself says. This is a statement from Imam Khomeini himself. He says in Farsi, Ma harche darin, whatever we have today, every single thing, we have it. So this part of Imam Hussein's revolution, we shouldn't forget. Always keep in mind that one aspect and an important aspect of this tragedy is fighting against oppression. The spirit of not tolerating oppression. I'm going to read another statement from Imam al-Hussein alayhi salam, and I'm not going to translate a part of it. He says, Man ra'a sultanan ja'iran. Whoever sees an oppressive sultan, an oppressive king or a leader, a political leader, mustahillan li haramillah, making Allah's halal, changing Allah's halal, naqithan ahdahu, who respects no oath, mukhalifan li sunnati rasulillah, who opposes the sunnah of the Holy Prophet, ya'mal fi ibadillahi bil ith, who treats Allah's servants, these poor people, with oppression, falam yughayyir alayhi bi fi'lin wala qawlin. And someone sees this and he does not do something through his words or through his actions, kana haqqan ala allahi ay yudkhilahu madkhala. And this is the part which I'm not going to translate. Imam is not happy to see oppression, people being oppressed. And I take this opportunity to remember Yemen of today. What is going on in Yemen? They say the situation is so bad that every hour one child dies because of malnutrition. There is no food. The bombing, every day, children, women are being killed. In such a situation, we should remember Hussein and the statement of Hussein: "Man ra'a sultanan ja'iran ya'mal fi ibadillahi bil ithmi wal udwan." This is exactly what is happening today. The least we can do is to feel the pain. The least we can do is to remember these people and pray for them. And the least we can do is if we can help them in any manner, through donating money, by doing something, sending a message, helping a campaign, so that at least we know that we have done something. So in the same manner that Imam al-Hussein wants the outer revolutions and he inspires the revolutions, he also wants from us an inner revolution, a change in inside. So we talked about comfort zones, those things in our life to which we are used to. So what Imam al-Hussein alayhi salam wants from me today is that I go through these comfort zones of mine and see which of these I need to change, and then bring about that change and revolution. And believe me, it's very easy. I mentioned in the beginning that human soul is very flexible. You can easily change it. And in the same manner, to mold a metal, you need a bit of fire, a bit of heat. You need some tools to mold it. In the same manner, the fire to mold your hearts is going to be provided by Imam al-Hussein himself. He's the one who has the power to melt hearts, to bring about that change. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. ہم سب کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے دلوں کو امام حسین کو سونپ دیں اور اصلاح کی طرف، انقلاب کی طرف، اندرونی انقلاب کی طرف ہم قدم بڑھائیں اور اپنی زندگی کو ایک بیلنسڈ زندگی کی طرف لے جانا شروع کریں. آئے آج جو وقت ہمارے پاس باقی ہے اس میں پہلا قدم اس کے اوپر گفتگو کرے کہ میں کہاں سے شروع کروں. میں چاہتا ہوں امام حسین علیہ السلام سے اور نزدیک ہوں، اور زیادہ میرا رابطہ امام حسین سے گہرا ہو جائے، میں کہاں سے شروع کروں؟ پہلا قدم امام حسین سے نزدیک ہونے کا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرے. خدا کی معصیت، سنس اور حرام چیزوں سے انسان اپنی زندگی کو پاک کرے، یہ پہلا قدم ہے. اور جب تک یہ قدم نہیں اٹھایا جائے گا، بات کے قدم اٹھانا ممکن نہیں ہے. اور اس میں فرق نہیں پڑتا کہ یہ جو گناہ ہے انسان کے سامنے، اور کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ اگر انسان توجہ نہ کرے تو ایک چھوٹا سا گناہ اس کے زندگی میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اس کے کمفرٹ زون کا حصہ بن جاتا ہے. ایک بری چیز، ایک گناہ، ایک حرام. اور عزیزو، ایک حرام بھی بہت زیادہ ہے. انسان کسی گناہ کو کم نہ سمجھے. یقیناً گناہوں میں چھوٹے گناہ ہے اور بڑے گناہ ہے. اور وہ انسان جو ایک بار غلطی سے گناہ کرتا ہے، اور ایک انسان جو بار بار گناہ کو جان موچ کر ریپیٹ کرتا ہے، ان دونوں میں فرق ہے. لیکن گناہ گناہ ہے. کیوں؟ دیکھیں یہ خوبصورت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. فرماتے ہیں: اوحى الله عز وجل على عزیر، خداوند متعال نے جناب عزیر پہ وحی نازل کی. کیا کہا؟ یا عزیر،
إِذَا وَقَعْتَ فِي الْمَعْصِيَةِ فَلَا تَنْظُرْ إِلَىٰ سِغَرِهَا وَلَاكِنْ اُنْظُرْ مَنْ أَسَيْتْ.
کہ اے عزیر اگر تم سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے, کسی گناہ میں حرام میں تم مبتلا ہو جاؤ, تو یہ نہ دیکھو کہ یہ کتنا چھوٹا گناہ ہے, یہ دیکھو کہ کس کا گناہ تم نے کیا ہے, کس کی معصیت تم نے کی ہے. ممکن ہے گناہ چھوٹا ہو, لیکن ہر گناہ میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ میں نے خدا کی بے احترامی کی ہے, کفران نعمت کیا ہے. وہی خدا جس نے مجھے تمام نعمتیں دی, میں نے اس کی مخالفت. تو عزیزو بہت سارے گناہ ہے جو ممکن ہے انسان کے زندگی میں دھیرے دھیرے انٹری کر لے اس کے نہ چاہتے ہوئے. بہت بار یہ ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے, توجہ نہ ہونے کی وجہ سے دھیرے دھیرے ایک گناہ اس کے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. میں مثالیں عرض کروں کہ وہ گناہ جو ممکن ہے مبتلا بے ہو ہم میں سے ہر ایک کے لیے. کچھ ان میں کے ایسے گناہ ہیں جو جوانوں کے لیے زیادہ مبتلا بے ہے. ایک نامحرم مرد اور عورت کا آپس میں رابطہ جس سے خدا راضی نہیں ہے, جس میں حرام انجام پاتا ہے. دوسری مثال, حرام چیزوں کا دیکھنا, جس کے اوپر میں نے گفتگو کی, آنکھوں کا کنٹرول کرنا اس کے مقابلے میں ہے کہ ایک انسان حرام چیزوں کو دیکھنے میں مبتلا ہو جائے. اور اس میں بہت بری اور بہت خطرناک چیزیں جیسے پورنوگرافی سے لے کر دوسری تمام چیزیں شامل ہیں, کہ یہ انسان کے دل کو برباد کر دیتی ہے, انسان کا دل اس سے ختم ہو جاتا ہے. حجاب اور حیا کا خیال رکھنا, اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ممکن ہے کہ کچھ گناہ پیش آ جائے, بیوی پہ ظلم کرنا, اس کو مارنا, یہ سب گناہ ہے, معصیت ہے, خدا راضی نہیں ہے. بزنس سے متعلق کچھ گناہ اور حرام کام ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے. ربا کا مسئلہ, کچھ چیزیں ہیں جن کا خریدنا اور بیچنا حرام ہے. کچھ طریقے ہیں جن طریقوں سے کے ذریعے مال حاصل کرنا جائز نہیں ہے. انسان کے مال میں حرام مال اگر مخلوط ہو جائے تو اس سے ہزار مشکلیں ایجاد ہوتی ہے. اسی لیے تاکید کی گئی ہے کہ حلال روزی کے لیے انسان کوشش کرے, ذرہ برابر حرام پیسہ منی اپنے پیسوں میں مکس نہ ہونے دیں. اور آخری مثال جو دینا چاہتا ہوں وہ ہے دوسروں پر ظلم کرنا, دوسروں کے حقوق کو ان سے چھین لینا. کہ ہماری روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہے جس کی سزا خدا فوراً اسی دنیا میں دے دیتا. ویسے تو ہر گناہ کی سزا اس دنیا میں بھی ہوتی ہے, اس کا اثر, اور آخرت میں تو اس کا اثر یقیناً ہے, لیکن کچھ ایسے گناہ ہے جس کے بارے میں یہ بیان ہوا ہے کہ فوراً اس کی سزا خدا دیتا ہے, خدا ان گناہوں کو پسند نہیں ہے. خوب توجہ کرے اس روایت کی طرف جو ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام سے. فرماتے ہیں ثلاثۃ من الذنوب تؤجل عقوبتها, تین ایسے گناہ ہے کہ جس کی عقوبت اور جس کی سزا بہت جلدی آتی ہے اسی دنیا میں, آخرت کی بات نہیں ہو رہی ہے. ولا تؤخر الى الاخرہ, یہ تین گناہ ایسے ہیں کہ ان کا نتیجہ خدا آخرت تک روک کر نہیں رکھتا. پہلی چیز خوب توجہ کریں, عقوق الوالدین, اپنے والدین کو اس طرح سے ناراض کرنا کہ وہ اپنے بچے کو آنکھ کر دے. خوب, آنکھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا ان کا دل دکھ جائے کہ وہ کہے کہ تو میرا بیٹا ہے ہی نہیں, یعنی اپنے بیٹے سے اس طرح کا اظہار کرے. اتنا اگر کوئی اپنے
والدین کا دل دکھائے. اور دوسری چیز والبغی علی الناس, لوگوں پر ظلم کرنا. اور تیسری چیز کفر الاحسان, کوئی انسان آپ کے حق میں نیکی کرتا ہے اور اس نیکی کا جواب برائی سے جب دیا جاتا ہے تو یہ خدا پسند نہیں کرتا. تو پہلی شرط خدا کی طرف قدم بڑھانے کی, امام حسین سے نزدیک ہونے کی, یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پوری طرح سے ہر گناہ سے پاک کر لے. کیا وجہ ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں سوال آئے, کیوں یہ ضروری ہے؟ کیا ایسے نہیں ہو سکتا کہ میرے زندگی میں کچھ گناہ ہو لیکن میں بہت زیادہ اچھے اعمال انجام دوں اور یہ سب کینسل آؤٹ ہو جائے اور نتیجے میں میں کامیاب ہو جاؤں؟ ایسے بھی کوئی سوچے کہ ہو سکتا ہے؟ تو ایک داستان آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پھر سے مولانا روم, جو فارسی معروف شاعر, جن کی کتاب مثنوی, جو حکمت کا مجموعہ ہے, حکمت کے واقعات انہوں نے اس میں بیان کیے. تو ایک فارمر تھا, ایک کسان جس کا کام تھا فارمنگ, بڑا اس کے پاس کھیت تھا, بڑی کھیتی اس کے پاس تھی, اور جو اناج اگتا تھا اس کو سٹور کرنے کے لیے اس کے پاس ایک بڑا گوڈاؤن تھا. ہمارے ہندوستان میں کہتے ہیں گوڈاؤن, ایک بڑا ویئر ہاؤس, سٹور ہاؤس اس کے پاس تھا. تو اس نے پوری سال بھر محنت کی, بڑی اچھی فصل اگی, اور اس نے اس اناج کو جمع کر کے اس سٹور ہاؤس میں رکھ دیا. سٹور ہاؤس میں رکھا, اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب یہ آیا اور اس نے دیکھا تو دیکھا کہ آدھا اناج غائب. اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا, چوری ہو گئی, کیا مسئلہ ہے؟ اس نے دیکھا کہ میں نے تو پورے اس سٹور ہاؤس کو لاک کیا تھا, ڈبل لاک, ٹرپل لاک, ڈیجیٹل لاک, اب جو لاک تصور کرنا چاہتے کر لے. کوئی امکان نہیں تھا کہ کوئی چور آیا ہو. بڑا پریشان ہوا, جب غور سے دیکھا تو دیکھا کہ اس سٹور ہاؤس کے الگ الگ جگہوں پر کارنرز میں ہولز بنے ہوئے ہیں اور وہاں سے ریٹس آ کر اس کا کھانا چرا کر لے جا رہے ہیں. چوہے آ کر اس کا کھانا وہاں چرا کر لے جا رہے ہیں. یہ واقعہ مولانا روم نقل کرتے ہیں اور اس سے ایک نقطہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, نقطہ بیان کرنا چاہتے ہیں. نقطہ کیا بیان کیا, میں خود فارسی کا شعر پڑھ کے آپ کے سامنے ترجمہ کروں, کہ اس واقعے کو بیان کیا اور پھر کہا اول ای جان دف شر موشکن, کہ اے انسان پہلے اپنے وجود کے اندر یہ جو ریٹس ہے جو تمہارے عمل کو کھا جا رہے ہیں اس کا کچھ انتظام کر. ون گہا اندر جم اے گندم جوشکن, اس کے بعد جا اور بڑی محنت سے کھیتی کر, پہلے اس کا تو کچھ انتظام کر, وگرنہ تو پوری سال محنت کرتا رہے گا, کوشش کرتا رہے گا, اچھی فصل بھی اگے گی, لیکن کیونکہ تو نے ان ریٹس کا انتظام نہیں کیا ہے اس نے آ کے تیری پوری سال بھر کی کمائی کو برباد کر دیا. عزیزو گناہ اس طرح سے ہے, گناہ انسان کے اچھے اعمال کو کھا جاتا ہے, نابود کر دیتا ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ واقعہ شیخ صدوق نے اپنی کتاب امالی میں نقل کیا ہے. رسول اللہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اصحاب کو تعلیم دے رہے ہیں. اپنے اصحاب سے کہا من قال سبحان اللہ غرس اللہ له بها شجرۃ فی الجنہ, ہر وہ انسان جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے خداوند متعال اس کے مقابلے میں ایک درخت اس کے لیے جنت میں لگا دیتا ہے. ایک درخت, ایک سبحان اللہ. اسی طرح کہا جو لا الہ الا کہتا ہے, اسی طرح کہا جو الحمدللہ کہتا ہے. جب رسول اللہ نے یہ بیان کیا تو اصحاب میں سے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ ان شجرنا فی الجنہ لکثیر, خوش ہوا یہ انسان کہ پھر تو ہمارے لیے بہت سارے درخت جنت میں جمع ہو چکے ہیں, ہم کتنا سبحان اللہ کہتے ہیں, ہم کتنی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں رسول اللہ کا جواب, کہا قال نعم, جی بالکل, لیکن کہا ولکن ایاکم ان ترسلوا علیہا نیرانا فتحرکوها, جی بالکل, ہر سبحان اللہ کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا, لیکن خبردار رہنا کہ ایسی آگ اس درخت کی طرف نہ بھیجنا جو اس درخت کو جلا کر راکھ کر دے, ختم کر دے. اور پھر اس قرآن کی آیت کی رسول اللہ نے تلاوت کی, سورہ محمد آیت نمبر 33, ایک سلوات پڑھ دے محمد والے مولا. اس آیت کی تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اے ایمان لانے والو اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اپنے اعمال کو اپنے ہاتھوں سے باطل اور نابود نہ کرو. تو وہ چیز جو انسان کے اچھے اعمال کو بھی نابود کر دیتی ہے اس کا نام ہے گناہ, معصیت, حرام. کہ اگر انسان اپنے وجود کا فاؤنڈیشن اس کا صحیح نہ ہو, کیسے وہ اس کے اوپر ایک مضبوط عمارت بنائے گا؟ اگر انسان ایک عمارت بنانا چاہتا ہے اور وہ فاؤنڈیشن پہ محنت نہ کرے, ضعیف فاؤنڈیشن بنائے, جیسے ہی وہ پہلی منزل اس پر بنانے کی کوشش کرے گا یہ پورا گھر گر کر نیست و نابود ہو جائے گا. تو انسان کے وجود کا فاؤنڈیشن ہے تقوی. تقوی یعنی گناہوں سے دوری. تقوی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان ہر گناہ, چھوٹا بڑا, صغیرہ کبیرہ, ایک بار, دس بار, فرق نہیں پڑتا, ہر گناہ سے انسان اپنے آپ کو بچائے. دیکھیں یہی مثال ہمارے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام پیش کر رہے ہیں. دیکھیں کیا فرماتے, فرماتے ہیں بہت خوبصورت حدیث ہے, عدت الدائی ابن فہد ہلی کی ایک کتاب ہے, اس سے یہ روایت میں نقل کر رہا ہوں. جدو واجتہدو وان لم تعملو فلا تعصو, امام فرما رہے ہیں کہ محنت کرو, کوشش کرو, اور اگر اچھا کام انجام نہیں دے سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے, کم سے کم گناہ نہ کرو. اگر انسان کے سامنے دو آپشنز ہیں, ایک یہ ہے کہ میں تھوڑے گناہ انجام دوں اور بہت سارے نیک کام انجام دوں, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ کوئی گناہ انجام نہ دوں اور بہت کم نیک کام انجام دوں, دوسرا آپشن بہتر ہے. کیوں؟ امام بیان فرما رہے, فرماتے فَإِنَّ مَن يَبْنِي وَلَا يَحْدِمْ يَرْتَفِعُ بِنَاهُ, وہ انسان جو اپنے عمارت کا, بلڈنگ کا ایک حصہ بناتا ہے اور اس کے بعد اسے نابود نہیں کرتا ہے, اس کی بلڈنگ بڑھتی جاتی ہے. يَرْتَفِعُ بِنَاهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا, کم ہو نیک عمل, لیکن ہم گناہ اس کے ساتھ نہیں ہے, دھیرے دھیرے اس کے وجود کی عمارت آباد ہوتی جائے گی, بڑھتی جائے گی. پھر فرماتے وَإِنَّمَا يَبْنِي وَيَحْدِمْ يُوشَكْ أَنْ لَا يَرْتَفِعُ لَهُ بِنَا, لیکن اگر ایک انسان یہ کام کرے, آپ خود تصور کریں, ایک انسان اسے گھر بنانا ہے, پہلے دن وہ جاتا ہے ایک دیوار کھڑی کرتا ہے, دوسرے دن آتا ہے اسی کو گراتا ہے, تیسرے دن پھر دیوار کھڑی کرتا ہے, خوب نتیجہ کیا ہوگا؟ امام فرما رہے ہیں لا يرتفع له بنا, اس کی بلڈنگ اوپر نہیں جائے گی, اسے کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو سب سے پہلا کام اور سب سے پہلا قدم امام حسین علیہ السلام سے نزدیک ہونے کے لیے, اپنا دل امام کو سونپنے کے لیے یہ ہے کہ انسان ہر گناہ سے اپنی زندگی کو پاک کرے. और देखे बहुत आसान है, कल जो मैंने गुफ्तगू की ये कंफर्ट जोन का मामला है कि इंसान बस एक बार कोशिश करे कि पहली बार सख्ती का उसे एहसास होगा कि ये काम मैं कैसे छोड़ू। और इसमें जो मुश्किल और इजाफा हो जाती है वो है कि आपके अतराफ ऐसे लोग हैं जो अगर आप ये तब्दीली आपके जिंदगी में लाएंगे तो वो शायद आपको ताना देना शुरू करें, अरे ये तो मौलाना बन गया, अरे ये तो बड़ा मुत्तकी जाहिद और परहेजगार बन गया, तुम, मैं तो तुम्हें जानता हूं कि तुम कौन हो, तुम मुत्तकी बनना चाहते हो। देखिए ये तमाम चीजें इंसान के साथ पेश आती है। अपने दोस्तों के खातिर अपनी आखिरत को इंसान खराब ना करे, अगर वो चाहता है जहन्नम जाए तो मैं क्यों उसके साथ जाऊं। आखिर इंसान कभी दोस्तों के पीयर प्रेशर में आकर अपनी जिंदगी के अहम फैसले नहीं लेता, आखिर इंसान इंटेलिजेंट इंसान, क्योंकि दोस्त कह रहे कि तुम जाकर इस गड्ढे में गिर जा तो मैं भी आंख बंद करके जाऊं और इसमें गिर जाऊं ना, ये अकलमंदी की बात नहीं है। तो पहला कदम यह है, और ये रात जो है वो हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से हजरत अब्बास से मंसूब ये रात है कि आज की वो रात है कि हम ये इरादा कर सकते हैं, मैं ये इरादा कर सकता हूं कि जनाब अब्बास के खातिर, अगर खुदा ना करे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि अगर मेरे जिंदगी में कोई गुनाह है, अगर मेरे जिंदगी में ऐसा कोई कंफर्ट जोन है जो गुनाह है, खुदा उससे राजी नहीं है, एक बार चेक कर ले। बहुत बार यह होता है कि इंसान गफलत की वजह से एक काम अंजाम देता जा रहा है, पता ही नहीं है कि यह गुनाह है, ये इसे मुश्किलात ईजाद हो रही है, फैमिली में मुश्किलात ईजाद हो रही है, अपने नफ्स में मुश्किलात ईजाद। एक जायजा अपने नफ्स का ले ले और इरादा कर ले कि अब्बास की खातिर, अब्बास के लिए मैं ये कदम पढ़ाऊंगा, फिर फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहें। और देखिए एक बड़ी अजीब चीज है कि आप जो भी करें आप तमाम लोगों को कभी राजी नहीं कर सकते। सबसे मुश्किल काम यह है कि सबको राजी करने इंसान जाए। तो इसी बारे में भी एक छोटा सा वाकया है, यह भी मौलाना रूम से है कि मौलाना रूम ने यह वाकया बयान किया है, फर्जी वाकया है, रियल वाकया नहीं है लेकिन सीख है। एक दिन एक बाप और बेटे एक गधा एक डोंकी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, सफर कर रहे थे। तो शुरुआत में सफर अभी शुरू हुआ था, दोनों पैदल चल रहे थे और गधे के ऊपर कोई नहीं बैठा था। तो जब लोगों ने देखा तो कहा कि कितने बेवकूफ लोग हैं, ये गधा लेकर जा रहे लेकिन साथ में पैदल चल रहे। तो इन्होंने ये बात सुनी, इन्हें बुरा लगा। तो बाप ने इसरार किया कि बेटा तू बैठ जा, मैं थोड़ा पैदल चल लूंगा। ठीक है, बाप ने इसरार किया, बेटा बैठ गया। थोड़ा आगे बढ़े, फिर से लोगों ने कहा कि कितना बदतमीज बेटा है, बाप पैदल चल रहा है और ये गधे पे बैठा है। तो ये भी उन्होंने सुना, फिर से परेशान हो गए। फिर बेटे ने कहा कि यह मुनासिब नहीं है कि आप पैदल चले और मैं इस पर गधे पर बैठूं। बेटा उतर गया, बाप बैठ गया। थोड़ा और आगे गए, फिर से लोगों ने कहा कि कितना जालिम बाप है, बच्चे का जरा बराबर भी ख्याल नहीं है, बच्चे को पैदल चला रहे, खुद आराम से गधे पर बैठे। फिर से परेशान हुए कि अब क्या किया जाए, हर काम इंसान अंजाम दे, लोग एतराज कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि एक आखिरी काम अंजाम देते हैं कि जिसके जरिए सबका मुंह बंद हो जाए, दोनों गधे पर बैठ गए। लेकिन मुश्किल हल नहीं हुई, जरा आगे गए, लोगों ने कहा कि कितने जालिम लोग हैं, इस गधे पर जुल्म कर रहे, दोनों बैठकर इस गधे पर जुल्म कर रहे। देखिए ये फर्जी वाकया है लेकिन ये हकीकत है, इंसान तमाम लोगों को राजी नहीं कर सकता। क्यों इंसान जाए दूसरों को राजी करने, मखसूसन जब ये रिजायत खुदा की मर्जी के खिलाफ हो ना, खुदा की मर्जी इंसान इख्तियार करने की कोशिश करे और लोगों को अपने हाल पे छोड़ दे। और यकीन जान ले कुछ दिन बाद लोग वैसे ही बन जाएंगे जैसे पहले आपके साथ थे, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद आलू में। तो ये पहला कदम है कि इंसान गुनाह से अपनी जिंदगी को पाक करे। दूसरा कदम, उसके बारे में चंद जुमले और इंशाल्लाह कल इसी गुफ्तगु को हम आगे बढ़ाएंगे। दूसरा कदम क्या है? मैंने अपना फाउंडेशन बेहतरीन बना लिया, खुदा की मदद से हजरत अब्बास के सदके में मेरी जिंदगी गुनाहों से पाक हो गई, अब क्या करूं? पहला कदम क्या है, पहली मंजिल क्या है? पहली मंजिल का नाम है नमाज, सलात। देखिए इस रिवायत की तरफ खूब तवज्जो करें, यह रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। देखिए फरमाते हैं इन अफ़ज़लल फ़राइद बादल मारिफ़ा अस्सलात, कि खुदा की मारिफत के बाद जो आप सबको हासिल है, खुदा पर ईमान लाने के बाद जो सबसे अहम फरीजा है, जो सबसे अहम वाजिब काम है, जो सबसे अहम चीज है जो एक मोमिन के जिंदगी में हो, उसका नाम है सलात, नमाज। अव्वलु मा युहासबुल अब्दु अलैहा अस्सलात, पहली चीज जिसका हिसाब यौम कियामत, कयामत के दिन लिया जाएगा वो भी है सलात। इन कुबिलत कुबिलत मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दत मा सिवाहा, कि अगर इंसान की नमाज कबूल हो जाए बाकी तमाम आमाल खुदा कबूल कर लेगा, लेकिन अगर खुदा ना करे इंसान की नमाज में कोई खोट हो, नमाज में कोई कमी हो, इस रिवायत का फरमाना है इन रुद्दत रुद्दत मा सिवा, बाकी तमाम चीजें रद्द हो जाएगी, खुदा कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ईमान का पहला कदम नमाज है। अब कुरान को उठाकर देख लीजिए, पहली चीज जिस पर ताकीद है वो अल्लदीना युकीमून सलात, पहला वाजिब, पहली चीज, हर चीज का फाउंडेशन, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियादें पांच चीजों पर है। पहली चीज सलात, कि इस्लाम का खेमा सलात और नमाज के बगैर बरपा हो ही नहीं सकता। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो इंसान जो अहले बैत का मानने वाला है, वो इंसान जो अहले बैत का चाहने वाला है, वो इंसान जो इस रात में अब्बास को याद करने आया है, मुझे इस बात का यकीन है कि उसकी एक नमाज भी कजा ना होती होगी, मुझे यकीन है। क्योंकि मुमकिन नहीं है ये दो चीजें कैसे आपस में जमा हो, यानी तसव्वुर मेरे लिए मुश्किल है कि एक तरफ इंसान अहले बैत का चाहने वाला हो, अब्बास की मोहब्बत उसके दिल में हो, फर्श अजा पर आके अब्बास के लिए हुसैन के लिए गिरिया करे, लेकिन उसकी नमाज कजा हो जाए, मुमकिन नहीं है। और देखिए ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक नमाज इंसान की तर्क हो जाए, इतना नुकसान उसने उठाया है, इतना नुकसान उसने उठाया है कि जो कभी जुबरान और कंपेंसेट नहीं किया जा सकता। एक शख्स आया हमारे छठे इमाम इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में, इमाम की खिदमत में आता है और कहता है कि मैं तिजारत के सफर पर जाना चाहता हूं, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो मुझे मशवरा दे, मुझे बताए। दर हकीकत इसने इस्तिखारा इमाम से तलब किया, इमाम से कहा कि मेरे लिए, आप इमाम हैं, आप इस्तिखारा देखें कि क्या यह सफर मेरे लिए मुफीद है या नहीं। इमाम ने इस शख्स को जवाब दिया, कहा कि यह सफर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, अगर हो सके तो इसे तर्क कर दो, ना जाओ। अब इस शख्स के जहन में क्या था मैं नहीं जानता, ये इस सफर पर चला गया, इमाम ने मना नहीं किया कि ना जाओ, हराम है तुम पर ना, امام نے کہا بہتر ہے اسے ترک کر دو اس سفر کو. اس نے بات نہیں مانی, یہ سفر پر گیا. جب سفر سے لوٹ کر آیا تو امام کی خدمت میں پہنچا اور امام سے کہا کہ میں اس سفر پر گیا اور بہت زیادہ پروفٹ مجھے ہوا, بہت بہترین سفر, ایسی بزنس ڈیل مجھے ملی کہ جو مجھے کبھی پہلے نہیں ملی, بہت پروفٹ ہوا. تو میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ نے کیوں منع کیا. دیکھیں بڑا عجیب جواب ہے. امام اس شخص سے کہتے ہیں یاد ہے تم اس سفر پر جب گئے تھے تو ایک رات ایسی آئی کہ سفر اور کام کاج کی وجہ سے سونے میں دیری ہو گئی اور تھکن کی وجہ سے تمہاری نماز فجر قضا ہو گئی, یاد ہے وہ دن؟ اس نے کہا کہ ہاں مولا یاد ہے وہ دن. پھر امام نے کہا کہ وہ ایک نماز ہاتھ سے گنوانے کی وجہ سے جو تو نے نقصان اٹھایا ہے, دنیا کی ساری دولت تجھے دے دی جائے وہ چیز پھر تجھے کبھی نہیں مل سکتی, وہ کبھی کمپنسیٹ نہیں ہو سکتی. دیکھیں شاید ہم اس چیز کو سمجھ نہ پائے, کیوں؟ کیونکہ ہم حقیقت عالم سے آشنا اور واقف نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس ورلڈ اور دنیا کے باطن میں کیا ہو رہا ہے. ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں, میں سفر پہ گیا بزنس کے لیے, الحمدللہ بہت اچھا بزنس, مجھے پیسہ مل گیا, باطن کا کیا ہوا؟ امام باطن ہے, وہ باطن کی خبر رکھتے ہیں. ایک اور واقعہ, ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام, ہمارے چھٹے امام اپنا بستر شہادت پر ہے, زہر دیا گیا بالکل آخری وقت ہے, واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے, بالکل آخری وقت ہے, بستر شہادت پر ہے, عالم احتضار میں ہے, وہ کیفیت جو انسان بے ہوشی کی انسان پر حالت طاری ہوتی ہے موت کے نزدیک, اور اسی حالت سے وہ اس دنیا میں چلا جاتا ہے. امام نے آنکھیں کھولی اور کہا کہ تمام گھر والوں کو بلا لیا جائے. امام نے سب کو جمع کیا, سب کو جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کہا, کہا لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ. عجیب بات ہے, بستر شہادت پر سب کو جمع کر کر آخری جملہ فرما رہے ہیں, ایک جملہ کہا, ہماری شفاعت اس انسان تک نہیں پہنچ سکتی جو نماز کو لائٹ لی لے. یہ نہیں کہا کہ جو نماز ترک کرے, کہا کہ نماز ترک کرنا تو بھول جائے, وہ تو بہت دور ہو چکا ہے نماز. کہا کہ جو نماز کو لائٹ لی لے, استخف بالصلاۃ, اور یقین جان لے کہ قیامت کے دن جس چیز کی ہم سب کو ضرورت پڑے گی وہ اہل بیت کی شفاعت ہوگی. آسان منزلیں نہیں ہے جو انسان کو طے کرنی ہے. اور دیکھیں کربلا کے میدان میں, کربلا کے میدان میں کس طرح نماز کا اہتمام کیا گیا. بہت عجیب ہے کربلا کے اندر جو نماز ظہر پڑی گئی اس کا واقعہ. ابو سمامہ ساعدی نے نام سنا ہوگا. دیکھیں کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, جنگ کا عالم ہے کربلا کی گرمی. اس جنگ کے درمیان یہ امام کے ایک صحابی ہیں, ان کی توجہ سورج کی طرف ہے کہ کب نماز کا وقت ہوگا, توجہ سورج کی طرف ہے. اور جیسے ہی ظہر کا وقت ہوا امام کے پاس آ گئے اور بہت ہی خوبصورت جملے بیان کیے. اب وقت نہیں ہے میں اس کا عربی آپ کے سامنے بیان کروں. خلاصہ یہ کہ امام سے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے, میں شہادت سے پہلے چاہتا ہوں ایک نماز آپ کے پیچھے اور ادا کروں. امام نے کہا ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. اے ابو سمامہ, تم نے مجھے نماز کی یاد دلائی جسے میں بہت پسند کرتا ہوں, خدا تمہیں مسلین میں سے شمار کرے. دعا کی اس صحابی کے لیے. اور پھر کس انداز میں یہ نماز پڑھی گئی, بڑا عجیب انداز ہے کہ سعید ابن عبداللہ حنفی امام کے ایک صحابی ہے, یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ نماز پڑھے میں آپ کا دفاع کروں گا. देखिए, कहना और सुनना बहुत आसान है। तीरों की बारिश हो रही है, इमाम वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, सईद इब्ने अब्दुल्ला आकर इमाम के सामने खड़े हो जाते हैं। जब तक इमाम की नमाज खत्म होती है, मक्तल ने लिखा है कि 13 तीर 13 एरोज इनके बदन में लग चुके हैं। जैसे ही इमाम की नमाज खत्म हुई, सईद जमीन पर गिर गए। इमाम फौरन सईद के पास पहुंचे। इसके पहले कि इमाम कुछ कहते, इसने एक जुमला कहा, कहा हल वफ़ईतु या अबा अब्दुल्ला, क्या मैंने अपनी वफादारी का सबूत दे दिया? फिर इमाम ने आगोश में लिया और दुआ की, और इसी हालत में सईद इब्ने अब्दुल्ला शहीद हो गए। तो अजीजों, नमाज 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 कि कम से कम जो हमसे चाहा गया है वो ये है, 5 वक्त की नमाज तर्क ना हो। जी, अव्वल वक्त पर पढ़ना बहुत फजीलत है, जमात के साथ पढ़ना बहुत फजीलत है, मस्जिद में आकर पढ़ना बहुत फजीलत है, लेकिन ये मुस्तहब है। इंसान पहले मरहले में वाजिब पर तवज्जो करे कि हरगिज किसी भी हालत में उसकी नमाज तर्क ना होने पाए, बिलखुसूस नमाज फजर। कि इंशाल्लाह हम सब को खुदावंद मुताल ये तौफीक नसीब करे कि अहले बैत के सदके में हम मुसल्लीन में से हो जाए। वक्त काफी गुजर चुका है और आज की जो रात है वो हजरत अब्बास से मंसूब रात है। आज जो हमारे मजलिस में ये रौनक है कि हर कोई आ गया है, मैं आपसे पूछूंगा कौन सी चीज आज इस रात आपको यहां लेकर आई है सिवाय अबुल फजल अब्बास की मोहब्बत। तो इसके पहले के चंद जुमले हजरत अब्बास के मसाइब आपकी खिदमत में बयान करूं, चाहता हूं कि चंद मिनट हम अब्बास की मारिफत भी हासिल करने की कोशिश, और मारिफत के साथ गिरिया करें, समझ कर गिरिया करें कि अब्बास कौन है। वक्त मेरा गुजर चुका है, मैं तेजी से आगे बढ़ रहा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अब्बास एक बहुत ही अजीम हस्ती का नाम है। अब्बास की वालिदा उम्मुल बनीन है जिनका नाम है फातिमा, और मैं अर्ज करूंगा कि क्यों उन्हें उम्मुल बनीन कहा जाता है और क्यों ये नाम ज्यादा राइज हो गया और जो असली नाम है वो ज्यादा तारीख में नहीं आया। बाप अली है, वालिद अली है। अब्बास वो जात है जिसके मुख्तलिफ अलकाब है। अब्बास का एक नाम है कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद, बहुत ही खूबसूरत नाम। अब्बास के अलकाब में से एक लकब है बाबुल हवाइज, बाबुल हवाइज। अगर कोई इंसान कोई हाजत अपनी मांगना चाहता है अब्बास के दर पर पहुंच, तमाम हाजतें पूरी हो जाएगी। बाबुल हवाइज है, मुजर्रब चीज है ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, हजारों वाकयात है। अगर आप मुझे 10 घंटे दे दे, मैं सिर्फ वाकयात बयान करूं उन लोगों के जिन्होंने अब्बास से अपनी हाजत हासिल की है। मुजर्रब चीज है। आप देखें इराक में जाकर कैसे इराकियों के दरमियान ये चीज राइज हो गई कि अब्बास बाबुल हवाइज है, हाजत मांगना अब्बास के पास चले। क्यों? क्योंकि तजुर्बा किया है ये लोगों ने, बाबुल हवाइज। एक और लकब अब्बास का है सक्का अहले हरम। कौन है अब्बास? अब्बास वो है जो अहले हरम के लिए पानी लेकर आते, लेकिन आप जानते हैं कि वो आखिरी मश्क खेमों तक नहीं पहुंचा सकते। तो ये है अब्बास के अलकाब। और एक और लकब ये है कि अब्बास अलमदार हुसैन है।
صاحب لواء الحسین عربی میں کہتے ہیں کہ اس جنگ اور اس تمام پوری کربلا کے واقعے کے علمدار ہے عباس. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اتنی فضیلتیں اتنے القاب جناب عباس کو کیسے ملے؟ کیوں یہ فضیلت ہے؟ کیوں باب الحوائج ہے عباس؟ کیوں علمدار لشکر حسین ہے عباس؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس کے اندر بہت سارے کمالات موجود ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو دوسروں میں موجود نہیں تھی. وقت بہت کم ہے، میں جلد چند چیزیں بس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. آئے اہل بیت کے زبانی عباس کے فضائل سنیں. خود اہل بیت علیہ السلام نے، اماموں نے عباس کے فضائل بیان کیے، کبھی زیارت کے ذریعے، کبھی کسی اور واقعے کے ذریعے. آئے دیکھے چند جملے حضرت عباس کی زیارت کے، کہ آئے دیکھے کہ کس کا ذکر آج رات ہم کرنا چاہتے ہیں. السلام علیک ایہا العبد الصالح، پہلی چیز جو امام حضرت عباس کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، ایہا العبد الصالح، اے خدا کے نیک بندے. یہ ہے عباس کی آئیڈینٹیٹی، یہ ہے عباس کی حقیقت کہ وہ خدا کے نیک بندے ہیں، عبادت میں بہت آگے ہیں. کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ عباس کے سر پر، پیشانی پر سجدوں کے نشان ہیں. قرآن سے گہرا رابطہ ہے، نماز سے گہرا رابطہ ہے، عبد الصالح. ایک اور جگہ پر ہم اس زیارت میں پڑھتے ہیں، اشہد انک قد بالغت فی النصیحہ واعطیت غایۃ المجہود. کون ہے عباس؟ عباس وہ ہے جس نے اپنی ہر چیز امام حسین کے لیے قربان کر دی. کوئی کمی، کوئی کوتاہی، ذرہ برابر آپ عباس کی زندگی میں نہیں دیکھ سکتے ہرگز. بچپن سے لے کر آخری لمحے تک صرف اور صرف اور صرف توجہ حسین کی طرف ہے کہ میرے آقا حسین کیا چاہتے ہیں. حسین میں محو ہے، فانی ہے عباس. ایک آخری جملہ، ایک آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام اور ذکر مصیبت، کہ کربلا کے واقعے کے بعد ایک دن حضرت عباس کے ایک بیٹے ہے جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، جو کم سن تھے کربلا میں اور کربلا میں شہید نہیں ہوئے. کربلا کے بعد ایک دن یہ بچہ امام زین العابدین کی خدمت میں آتا ہے. جب امام کی نگاہ اس بچے پر پڑتی ہے تو کربلا کا زخم تازہ ہو جاتا ہے. روایت لکھتی ہے، فاستعبرا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس بچے کو دیکھا، عباس کی یاد تازہ ہو گئی. کیا کہا؟ رحم اللہ العباس، خدا میرے چچا عباس پر رحم کرے. فقد آثرا وابلا وفدا اخاہ بنفسہ. کون ہے عباس؟ عباس وہ ہے جس نے اپنی جان اپنے بھیا حسین کے لیے فدا کر دی. اور پھر ایک جملہ فرمایا جو عباس کا مقام ہمارے سامنے روشن کرتا ہے کہ عباس کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں، ان للعباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتن یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. فرماتے ہیں، جانتے ہو عباس کا مقام کیا ہے؟ خدا کے نزدیک حضرت عباس کا ایسا مقام ہے کہ قیامت کے دن تمام شہداء آرزو کریں گے کہ اے کاش ہمیں بھی یہ مقام مل جائے. یغبط بہا جمیع الشہداء، تمام شہداء، بدر کے شہداء، حنین کے شہداء، تمام شہداء، من الاولین الى آخرین، کربلا کے دیگر شہداء آرزو کریں گے کہ اے کاش ہمیں ایسا مقام نصیب ہوتا جو عباس کو نصیب. ایک چھوٹا سا واقعہ عباس کے مقام کے بارے میں. ایک شاعر تھے عربی، عرب زبان کے،
جن کا کام تھا کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے شاعری لکھتے تھے، شعر لکھتے تھے. ایک دن انہوں نے چاہا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے لیے شعر لکھا جائے. رات کا وقت تھا، بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کیا شعر لکھے، یہ مصرع ان کے ذہن میں آیا. خوب توجہ کرے، یہ مصرع ان کے ذہن میں آیا اور انہوں نے اسے لکھ لیا. مصرع کیا ہے؟ یوم ابو الفضل استجار به الہدى، کہا کہ عاشور کے دن امام حسین جو امام ہدایت ہے انہوں نے پناہ مانگی عباس کی طرف. یہ جملہ کہا کہ امام حسین عباس سے مدد مانگ رہے، پناہ مانگ رہے. جیسے یہ جملہ لکھا قلم رک گیا، کہا کہ شاید یہ جو جملہ میں نے لکھا ہے یہ صحیح نہ ہو، امام حسین کا مقام برتر ہے، بلند ہے. بس یہ میرا ایک شاعرانہ تخیل تھا جو میں نے لکھ لیا کہ عاشور کے دن مصیبت اتنی زیادہ تھی کہ امام حسین عباس سے مدد مانگ رہے ہیں. تو میں نے اس شعر کو یہیں پر روک دیا اور میں سو گیا. عالم رویا میں دیکھا کہ امام حسین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے شاعر تو کیوں رک گیا، تو کیوں رک گیا، بالکل صحیح مصرع تو نے کہا ہے کہ عاشور کے مصائب اتنے سنگین تھے کہ جب تک عباس زندہ تھے حسین، کہ جب تک عباس زندہ ہے اہل حرم کے طرف کوئی گستاخی نہیں کر سکتا. اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب عباس شہید ہو گئے اور حسین میدان کربلا میں تنہا رہ گئے، تو تاریخ نے لکھا ہے کہ جب بھی جنگ کرنے جاتے یدیر طرفاً خفیاً الی اہل بیت، ایک آنکھ ایک نگاہ اپنے خیموں کے طرف ہوتی تھی. کیوں؟ کیونکہ عباس نہیں ہے کہ دشمن کبھی بھی حملہ کر سکے. تو امام نے آ کر اس مصرع کو کمپلیٹ کیا، اس کا دوسرا مصرع عالم رویا میں بیان کیا کہ جو تاریخ میں ثبت ہے. آزادارو، آٹھ محرم کی رات ہے، صرف عباس کے بارے میں سوچیے، ہر چیز کو بھول جائے، اپنے آپ کو بھول جائے، ہر چیز کو بھول جائے، صرف عباس کے بارے میں سوچیے. السلام علیک ایہا العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وللحسن والحسين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. عباس کے تین بھائی بھی کربلا میں موجود ہیں، عبداللہ، جعفر، عثمان، کہ تاریخ نے ان شہداء کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جب عصر عاشور ایک کے بعد ایک اہل بیت جا کر اپنی قربانی پیش کر رہے تھے تو عباس نے اپنے ان تین بھائیوں کو بلایا، اپنے تین بھائیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کہ قاسم شہید ہو چکے، علی اکبر شہید ہو چکے، سب جا کر قربانی پیش کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھوں کہ کس طرح میرے بھائی حسین کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں. اپنے بھائیوں کو تیار کیا مقتل میں جانے کے لیے، ان میں سے ہر ایک مقتل میں گیا اور شہادت پیش کی. سب سے پہلے عبداللہ جاتے ہیں، عبداللہ ابن علی، علی کے بیٹے ہیں، عباس کے چھوٹے بھائی، 25 سال کی عمر ہے، میدان میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. زیارت ناحیہ نے یہ کہا ہے کہ پتا ہے عبداللہ کو کس طرح شہید کیا گیا؟ السلام علیک یا عبداللہ ابن علی المضروب مقبلا و مدبرا، کہ دونوں طرف سے حملہ کیا گیا، کچھ لوگ سامنے سے وار کرتے تھے، کچھ لوگ پیچھے سے وار کرتے. عبداللہ نے اپنی شہادت پیش کر دی. عبداللہ کے بعد جعفر میدان میں جاتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے جعفر نام اختیار کیا تاکہ جعفر طیار کی یاد تازہ ہو جائے, کہ جب اس بچے کو اپنے دیکھے تو جعفر طیار یاد آ جائے. جعفر گئے میدان جنگ میں, رجس پڑھنا شروع کیا, انا ابن علی انا جعفر ذو المعالی, اپنا تعارف کرنا شروع کیا کہ میں جعفر ہوں, میرے بابا علی ہے, ہمارا تعلق اس خاندان سے ہے جو بڑا فضیلت والا خاندان ہے. جعفر نے شہادت پیش کی. آخر میں عثمان, کہ یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین نے اس نام کو اختیار کیا تاکہ رسول اللہ کے جلیل القدر صحابی عثمان ابن معزون کا تذکرہ زندہ رہے. یہ بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ 19 سال کی عمر ہے, عثمان بھی جاتے ہیں اور اپنی شہادت کو پیش کرتے ہیں. میرا لاکھ سلام ہو اس ماں پر جس نے ایسے بچے تربیت کی. آئے ایک منٹ ام البنین کا تذکرہ بھی کر لیں, اس کے پہلے کہ عباس کا تذکرہ کرے آئے اس ماں کا تذکرہ بھی کرے. کون ہے ام البنین؟ ام البنین وہ ہے کہ خود امیر المومنین نے انتخاب کیا, کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک شیر جیسا بچہ مجھے ملے. عقیل سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک شیر جیسا بچہ مجھے ملے. بی بی سے شادی کی, بی بی کا نام ہے فاطمہ, لیکن کیوں بی بی کو فاطمہ نہیں کہا جاتا؟ کیوں؟ تاریخ میں نام ام البنین کا معروف ہو گیا ہے. اس کے پیچھے بھی نقطہ موجود ہے, بڑا عجیب نقطہ ہے کہ جب بی بی شادی کے بعد امیر المومنین کے گھر پر آ گئی تو حسنین اور زینب اور ام کلثوم کے ساتھ زندگی بسر کر رہی. ایک دن مولا حسین سے کہا, ایک دن مولا علی سے کہا کہ یا امیر المومنین مجھے فاطمہ مت پکاریے گا, مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکاریے گا. امیر المومنین نے وجہ پوچھی, بی بی نے جواب دیا, میں نہیں چاہتی ہوں کہ جب آپ فاطمہ کا نام لے تو حسن اور حسین کو اپنی ماں فاطمہ یاد آ جائے. فلا یتذکر الحسنان امہا فاطمہ, میں نہیں چاہتی کہ جب آپ یہ نام اپنے مبارک زبان سے جاری کرے تو ان بچوں کو اپنے ماں کی یاد آ جائے. دیکھیں کتنا ادب ہے اس بی بی کے پاس. اپنے چاروں بیٹوں کو قربان کر دیا حسین کی راہ. کہ جب یہ قافلہ لوٹ کر مدینہ کی طرف آیا, جب یہ قافلہ مدینہ سے نزدیک پہنچا تو امام زین العابدین نے ایک فرد کو بھیجا کہ وہ جائے اور مدینہ میں اعلام کر دے کہ اہل حرم واپس آ رہے ہیں, یا لا مقام لکم یا اہل یثرب, اے مدینہ والو جانتے ہو کہ یہ قافلہ اپنا سب کچھ لٹا کر آ رہا ہے. ام البنین گھر سے نکلی, اس فرد کے نزدیک پہنچی, جیسے ہی اس فرد نے ام البنین کو دیکھا ام البنین سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ام البنین جانتے ہو کہ تمہارے عباس کو کربلا میں شہید کر دیا گیا؟ دیکھے بی بی نے کیا جواب دیا, کہا اخبرنی عن الحسین, مجھے عباس کے بارے میں مت بتاؤ, اخبرنی عن الحسین, یہ بتا حسین کے ساتھ کیا ہوا. اس آنے والوں نے کہا کہ تمہارے دوسرے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا, ایک ایک کر کے بیٹوں کا نام لینا شروع کیا. بی بی نے جواب دیا اخبرنی عن الحسین اولادی ومن تحت الخضراء کلهم فداء للحسین, میرے اولاد اور تمام کائنات کے ہر فرد حسین پر قربان ہو. یہ بی بی ہے جس نے عباس کو میدان میں بھیجا ہے, اجرکم اللہ. ہاں زادارو, آج رات ہمیں عباس کا تذکرہ کر, اپنے آپ کو آمادہ کر لے. عباس حسین کے لشکر کے علمدار ہے, بڑا گہرا رابطہ ہے عباس اور حسین کے درمیان. کہ جب 9 محرم کا دن آیا اور یہ محاصرہ تنگ ہوتا گیا, آپ تصور کریں
कि इन खेमों को चारों तरफ से घेर लिया गया, 30,000 का लश्कर इन खेमों को घेरा हुआ है। 9 मुहर्रम के दिन उमर साद ने इरादा कर लिया कि जंग को शुरू किया जाए। इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा, देखे कितना गहरा राबता है, देखे किस तरह से अपने भाई अब्बास से इमाम हुसैन बात करे। कहा, या अब्बास इरकब बिनफ्सी अंत, मेरी जान तुम पर फिदा हो मेरे भाई अब्बास, जाओ इनसे मोहलत मांग लो, जाओ इनसे मोहलत मांग लो। अब्बास पहुंचे, मोहलत मांगी, देखे क्या जुमला इमाम हुसैन ने फरमाया, कहा कि जाओ इनसे मोहलत मांग लो, क्योंकि मेरा खुदा जानता है कि मैं नमाज को कितना पसंद करता हूं। लअल्लना नुसल्ली लिरब्बिना लैला व नदउहु व नस्तगफिरुहु फहुवा यअलम कल इन्नी कद उहिब्बु सलात, मेरा परवरदिगार जानता है कि मैं नमाज को कितना पसंद करता हूं, मैं चाहता हूं कि आखिरी रात नमाज की हालत में गुजारू। व तिलावत किताबही व दुआ व इस्तगफार, मैं चाहता हूं कि कुरान की तिलावत करो। अब्बास जाते हैं और एक रात की मोहलत लेकर वापस आ जाते। लेकिन अजादारों, असर आशूर, असर नौ मुहर्रम, एक अजीब वाकया पेश आता है। वो ये है कि शिम्र मलऊन अमाननामा लेकर अब्बास के पास आ जाते। अब्बास इमाम हुसैन के साथ खेमे में बैठे हुए, शिम्र खेमे से बाहर है और बाहर से आवाज देता है कि अब्बास मैं तुम्हारे लिए अमाननामा लेकर आया हूं, तुम्हारी जान अमान में। मैं कहूंगा कि कितनी शर्मंदगी का एहसास हुआ होगा अब्बास को कि ये मेरे लिए अमाननामा लेकर आया है। अब्बास ने अपने सर को झुकाया, जवाब नहीं दिया। इमाम हुसैन ने कहा कि जाओ इसका जवाब दे दो। अब्बास खेमे से बाहर निकले, बस एक जुमला का कहा कि फातिमा के बेटे को अमान नहीं है, आले रसूल के लिए कोई अमान नहीं है, तुम मुझे अमान देने आए हो। आले रसूल खौफ की हालत में है, तिश्नगी है, अलअतश अलअतश की आवाजें बुलंद कर हो रही है और तुम मुझे अमान देने आए हो। आजादारों, शबे आशूर आ गई। शबे आशूर पूरे तारीख की सबसे अजीब रात है, एक असरार की रात है, बड़े असरार इस रात में छुपे हुए। इमाम हुसैन ने तमाम अस्हाब को खेमे में जमा किया और कहा कि जो जाना चाहता है चला जाए, जो जाना चाहता है चला जाए। सबसे पहले हजरत अब्बास खड़े हो गए। हजरत अब्बास खड़े हो गए, कहा कि हम आपको छोड़कर कहां जाए, आप हमारे मौला है, आप हमारे आका है, हम हरगिज आपसे जुदा नहीं होंगे। एक एक करके अस्हाब ने अपने वफादारी का ऐलान किया। बस चंद जुमले आखिरी मसाइब के और आपकी जहमत तमाम। अजरकुम अल्लाह। हाजादारो, आशूर का दिन आ गया। आशूर का दिन अपने खून में नहाने का दिन था। हर कोई जाता अपनी कुर्बानी पेश करता, असहाब जाते हैं। और यह भी करबला का अदब है कि जब तक असहाब जिंदा थे उन्होंने इजाजत नहीं दी कि अहले बैत पर कोई आ चांदी पर। तमाम असहाब शहीद हो गए कि तारीख ने यह लिखा है कि जब जोहर की नमाज पढ़ी गई तो बहुत सारे अस्हाब शहीद हो चुके। अहले बैत से अहले बैत का सिलसिला शुरू हुआ कि मोतबर तारीखों ने लिखा है कि सबसे पहले जनाब अली अकबर ने अपनी कुर्बानी पेश की, फिर उसके बाद दीगर शोहदा, एक एक शहीद जाता और अपनी कुर्बानी पेश कर। तमाम अस्हाब और अहले बैत शहीद हो चुके। मेरे मौला, मेरे आका अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचते और तारीख ने लिखा है कि जब हजरत अब्बास ने इमाम हुसैन की इस गुर्बत को देखा तो रहा नहीं गया, अपने आका हुसैन से कहा कि आका हुसैन मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं जंग कर लूं और अपनी कुर्बानी पेश करूं। مولا حسین نے گریہ کرنا شروع کیا, فبقا بکان شدیدہ, بلند بلند گریہ کرنا شروع کیا, کہا کہ اخی انت صاحب لواہی, اے عباس تو تو میرے لشکر کا علمدار ہے, میں تجھے کیسے اجازت دے دوں. بڑا دردناک جملہ عباس نے کہا. عباس نے کہا وہ لشکر باقی ہی کہا ہے جس کا میں علمدار ہوں. لقد ضاق صدری, میں تحمل نہیں کر سکتا, میرا دل سینہ تنگ ہو چکا ہے, اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے احبا کی لاشیں میں دیکھ چکا ہوں, آپ کی غربت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, آقا مجھے اجازت دے دیجئے. آقا حسین نے کہا کہ عباس یہ علتش علتش کی آوازیں سن رہے ہیں, میری سکینہ پیاسی ہے, بچے پیاسے ہیں, ان بچوں کے لیے پانی لے کر آ جاؤ. آزادارو عباس نکل رہے ہیں پانی لینے کے لیے. فرقب فرسہ, اپنے گھوڑے پر بیٹھتے ہیں, پشکیزے کو لیتے ہیں, فرات کی طرف جا رہے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے 4000 کا لشکر فرات پر تعینات ہے, لیکن یہ اللہ کا شیر علی کا بیٹا جاتا ہے لشکر کو چیرتے ہوئے اور اپنے آپ کو فرات کے کنارے پہنچاتا ہے, اور وہ تاریخ کا عجیب منظر پیش آتا ہے. عباس پانی کے پاس پہنچ گئے. بڑا عجیب یہ واقعہ ہے, تصور کرنے کی کوشش کیجیے. عباس پانی کے پاس پہنچ جاتا, مشکیزے کو پانی سے بھر لیتے, اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے ہیں, پانی کو اٹھاتے. تاریخ نے لکھا فذکر عطش الحسین, آئے عباس کو حسین کی پیاس یاد آ گئی. فذکر عطش الحسین و اہل بیتے, آئے سکینہ کی پیاس آ گئی, یاد آ گئی. تاریخ نے لکھا فرم الماء علی الماء, پانی کو پانی پر پھینک دیا اور واپس آنا شروع کر دیا. یہ شعر پڑھتے جا رہے ہیں کہ اے نفس تو چاہتا ہے پانی پیے اور حسین تشنہ لب ہے, ہرگز میں نفس تجھے یہ اجازت نہیں دوں گا. ہاں عباس مشکیزے کو لے کر خیمے کی طرف واپس آ رہے ہیں, یہ عباس کے آخری لمحات ہیں. آپ تصور کرنے کی کوشش کیجئے, گھوڑے پر سوار ہے, اپنا مقصد خیمے کو بنایا ہوا ہے, الاتش الاتش یہ آوازیں کان میں گونج رہی ہیں, بس یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح اس پانی کو خیموں تک پہنچائے. لیکن ہاں وہ غضب کا منظر آ گیا, یہ لوگ کمین کر کر بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی عباس خیمے کی طرف نکلے, ان میں سے ایک ظالم نے ایک وار کیا, عباس کا دائن ہاتھ کٹ گیا, مشکیزے کو بائیں ہاتھ میں سنبھالا, کہا واللہ ان قطعتم یمینی انی ابدا احامی عن دینی, کہ اگر تم میرا دائن ہاتھ بھی کاٹ دو گے پھر بھی میں اپنے دین کا دفاع کروں گا. آزادارو بائیں ہاتھ میں مشکیزہ لیا ہے, لیکن دوسرا وار ہوا, بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا. آئے عباس نے مشکیزے کو منہ میں سنبھالا, آئے بڑے پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا, کیا یہ پانی پہنچ پائے گا. اور آزادارو وہ تیر جفا چلا, مشکیزے پر لگا, مشکیزے پر لگا, عباس کے آنکھوں کے سامنے پانی بہ گیا. آئے عباس اب کیسے خیموں کی طرف جائے, عباس کیسے خیموں کی طرف جائے. اور اسی وقت ایک ظالم نے آ کر ایک ایسا برج سر پر مارا کہ عباس گھوڑے سے زمین پر آئے, اپنے بھیا کو پکارا, یا آخا دری کا خا, اے میرے بھیا اپنے بھیا کو سنبھالو. تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین تیزی سے پہنچے عباس کے پاس, گرد و غبار جب بیٹھا تو دیکھا کہ عباس جھک کر صرف امام حسین جھک کر صرف عباس کو دیکھ رہے ہیں کہ ہائے میرے بھائی کی کیا حالت ہے, ہاتھ کٹے ہوئے ہیں, بدن خون میں لتپت ہے, کہا آنکھوں میں خون جم گیا ہے. تاریخ نے لکھا اب امام حسین جھکے, عباس کے بدن کو اپنی آگوش میں لیا, عباس کے بدن کو اپنی آگوش میں لیا اور آنکھوں سے خون پاک کرنا شروع کیا. عباس کے آنکھوں سے خون پاک کر رہے ہیں, اور آزادارو اس کے بعد مقتل نے لکھا ہے کہ عباس کے لاشے کو خیمے کی طرف نہیں لایا، ہائے تنہا خیموں کی طرف واپس آ گئے، بس آخری جملے ہیں، تنہا خیمے کی طرف واپس آئے، آج چہرے پر آثار انکساری ظاہر ہے، یہ جملہ فرمایا الان انکسر ظہری وکلتی لتی، ہائے عباس کے بعد میری قبر ٹوٹ گئی، عباس کے بعد میری قبر ٹوٹ گئی، کچھ نہیں کہا، سکینہ نے پوچھا میرے چچا عباس کہاں ہے، میں پانی نہیں چاہتی، میں میرے چچا عباس کو چاہتی ہوں، ہائے مولا نے جواب نہیں دیا، عباس کے خیمے میں گئے، ابو نے خیمہ کو گرایا، عباس کا خیمہ گر گیا، اہل حرم سمجھ گئے کہ ہائے اسیری، ہائے خیموں کا جلنا، ہائے عباس ابھی نہیں ہے، تمام مصیبتیں اب آنے والی ہیں، ہائے عباس شہید ہو گئے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
جب بہ گیا سب پانی۔